سامعین، گزشتہ ہفتے غزہ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد افغان حکومت کی وزارت خارجہ نے اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے فلسطینی عوام کے عظیم صبر اور قربانی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس کے ذریعے مستقل امن کا حصول ممکن ہوگا۔ طالبان کے بیان میں اسلامی مزاحمت کی قیادت اور صابر فلسطینی عوام کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مستقل جنگ بندی کے معاہدے کے تمام مراحل پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور انسانی امداد فوری طور پر غزہ کے عوام تک پہنچنی چاہیے۔ اسی طرح بین الاقوامی فریقین اور بین الاقوامی برادری کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اسرائیلی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کریں۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مغربی ایشیا میں امن صرف مسئلہ فلسطین کے حل اور اس کے عوام کی آزادی کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور افغان قوم ایک آزاد فلسطینی ریاست اور قوم کی حمایت جاری رکھے گی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان کے تبیان ثقافتی اور سماجی مرکز نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے موقع پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں فتح کی مبارکباد دی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام اور بہادر فلسطینی ایمان اور اتحاد کے نتیجے میں کامیاب رہے ہیں۔ بیان میں اس بات کی امید ظاہر کی گئی ہے کہ انسانیت کے دشمنوں، خصوصاً غاصب صہیونیوں اور ان کے عالمی حامیوں کے مذموم منصوبے ناکام رہیں گے اور انہیں بھاری شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ فتح صہیونی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں اور جرائم کے خلاف فلسطینی عوام کے ثابت قدمی اور عزم بالجزم کی عکاسی کرتی ہے، اور ہم غزہ کے بے گناہ عوام، بالخصوص بے دفاع خواتین اور بچوں کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ اور مجرمانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ جرائم اس عالمی نظام کے ماتھے پر ایک ایسا داغ ہے جس نے اپنی شرمناک خاموشی سے اس انسانی تباہی کو ہوا دی ہے۔ تبیان مرکز نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ جنگ بندی معاہدہ صہیونی حکومت کی فوجی اور سیاسی شکست اور اس کے حامیوں کی فلسطینی عوام اور غزہ کے عوام پر اپنی جابرانہ مرضی مسلط کرنے میں ناکامی کی عکاسی ہے۔ یہ فتح مزاحمتی جنگجوؤں کی انتھک قربانیوں، خاص طور پر تحریک حماس اور فلسطینی عوام کی انتھک مزاحمت کی وجہ سے ہے، جنہوں نے کبھی بھی قابضین کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ افغانستان کے مختلف صوبوں کے لوگ بھی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے زور دیا کہ غزہ کے عوام کو گزشتہ 1.5 سال کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ مختلف شہروں کے عوام نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہرات کے عوام نے افغانستان سے غزہ تک ایک قوم ایک فتح جیسے نعروں کے ساتھ فلسطینی عوام کی مزاحمت کی حمایت کا اظہار کیا۔ ہرات کے رہائشی عبد الرحیم کریمی نے کہا کہ غاصب صہیونیوں نے پچھلے 15 مہینوں میں مظلوم فلسطینی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور اب انہیں اس صورتحال سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پکتیا اور غزنی صوبوں کے عوام نے بھی فلسطینی پرچم بلند کر کے غزہ کے عوام کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پکتیا کے ایک رہائشی عبد المتین حماد نے کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ مظلوموں کو کامیابی نصیب ہوئی، اہل فلسطین نے 1.5 سال کی جنگ کے بعد بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ غزنی کے ایک رہائشی محمد اسماعیل نے اس معاہدے کے بارے میں کہا کہ اگرچہ وہاں بہت ظلم ہوا، بہت سے لوگ شہید ہوئے، لیکن اب بھی موقع ہے کہ وہاں امن قائم کیا جائے اور خدا فلسطینی عوام کو فتح عطا فرمائے۔ کابل اور خوص صوبے کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد نے غزہ پٹی کے عوام کی جد و جہد اور مزاحمت کو سراہا اور دیرپا جنگ بندی اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کابل کے ایک عالم دین شاہ محمد نے کہا کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور ہم اپنی خوشی کا اظہار غزہ اور فلسطین کے زخمیوں کی خوشی سے کرتے ہیں۔ صحیح اور غلط کے دعوے میں سچائی ثابت ہو چکی ہے، دنیا کے متعصب ذرائع اور میڈیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خوست کے ایک رہائشی روح اللہ نے بھی کہا کہ ہم اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کیونکہ قابض حکومت جسے پوری کفر کی دنیا کی حمایت حاصل تھی، محدود مجاہدین کے ہاتھوں شکست ہوئی اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ گزشتہ ہفتے عبد المالک حقانی کی سربراہی میں طالبان کی عدلیہ کے ایک وفد نے ایران کا دورہ کیا۔ اس سفر کا مقصد ایرانی وزیر انصاف اور بعض دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں کرنا، نیز ایران میں افغان قیدیوں بالخصوص سزائے موت پانے والے افغانیوں کے لیے متبادل حل تلاش کرنا اور قیدیوں کی حوالگی اور دونوں ممالک کے درمیان قانونی تعلقات کو وسعت دینا تھا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان کو مختلف واقعات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پارلیمانی تبادلوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سردار ایاز صادق نے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات میں کہا کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے تہران اور اسلام آباد کا کردار اہم ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ ایران جیسے دوست اور برادر ملک کے ساتھ ہمہ جہت تعلقات بالخصوص اقتصادی اور پارلیمانی شعبوں میں مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو پاکستان میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک علاقائی سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایاز صادق نے اس بات پر زور دیا کہ پارلیمانی تبادلے دو طرفہ تعلقات میں کسی بھی خلا کو دور کرنے اور ایران اور پاکستان کے درمیان عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مؤثر عنصر ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے بھی ملاقات کے دوران علاقائی امن و سلامتی میں کردار ادا کرنے میں اسلام آباد کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے باہمی صلاحیتوں، بالخصوص توانائی، صنعت اور معیشت کے شعبوں میں تعاون کے مؤثر استعمال پر زور دیا اور کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ تعلقات کو فروغ دینے میں پارلیمنٹ کا کردار نہایت اہم ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران کی قومی اسمبلی کے ایک وفد نے اسلام آباد کے دورے کے دوران پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایران پاکستان پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے چیئرمین اور اراکین سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی کے رکن اور پاکستان ایران پارلیمانی دوستی گروپ کے چیئرمین سید نوید قمر نے ایرانی وفد کا خیر مقدم کیا اور پاکستانی پارلیمنٹ کی ایران کے ساتھ جامع تعلقات کو فروغ دینے کی بھرپور خواہش پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران پاکستان پارلیمانی دوستی گروپ ملک کی پارلیمنٹ کے مقبول ترین گروپوں میں سے ایک ہے، جس کے اراکین کی تعداد دیگر پارلیمانی دوستی گروپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ سید نوید قمر نے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ مشترکہ تعلقات اور دونوں ممالک کے نازک اور مشکل لمحات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے پر تاکید کی اور کہا کہ جب اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کی تو پاکستان میں حکومت سے لے کر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کے جارحانہ جرائم کی مذمت کی۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنے کے اپنے ملک کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے کہا کہ میں اور پاکستان کے تمام لوگ فلسطینی شہداء اور غزہ کے مظلوم عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میں اور پاکستانی عوام صہیونی حکومت کی جارحیت میں اپنی جانیں گنوانے والے دسیوں ہزار فلسطینی شہداء اور غزہ کے عوام کی قربانیوں کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قدس کے دارالحکومت کے طور پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم پر زور دیتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کہا کہ غزہ اور دیگر جنگ زدہ علاقوں میں فوری انسانی امداد کی فراہمی کو دوبارہ شروع کرنا نہایت ضروری ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر فوری اور مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی غاصب حکومت کے توسیع پسندانہ منصوبوں نے پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور مذہبی شخصیات نے بھی غزہ کی جنگ بندی کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت کی طاقت کا اظہار قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ آج غزہ میں فتح اہل فلسطین کی ہوئی ہے اور قابضین کو شکست ہوئی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ہندوستانی وزیر دفاع اور عالمی کمانڈر کے حالیہ بیانات کے جواب میں پاکستان نے اسلام آباد حکومت کے زیر کنٹرول کشمیر پر ہندوستان کی ملکیت کے کسی بھی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر میں نئی دہلی کے اشتعال انگیز اقدامات علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسلام آباد حکومت نے بھارتیہ وزیر دفاع اور عالمی کمانڈر کے بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ کشمیر ایک متنازعہ خطہ ہے جسے عالمی برادری بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان متنازعہ علاقہ تسلیم کرتی ہے، اس کا واحد حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے پاس آزاد جموں کشمیر اور شمالی پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے علاقوں کی ملکیت کا فرضی دعویٰ کرنے کی کوئی قانونی یا اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے مشترکہ تجارت کو آسان بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اسمگلنگ کو روکنے کے مقصد سے صوبہ بلوچستان کے علاقے چدگی اور سیستان و بلوچستان کے علاقے کوہک میں ایران کے ساتھ چوتھی سرحدی گزرگاہ کھولنے کے حتمی احکامات جاری کیے ہیں۔ ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا حکم نامہ پاکستان کے بارڈر ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زبیر شاہ نے ایف بی آر کے توسط سے جاری کیا، جس میں پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں۔ پاکستان کی فیڈرل بورڈ آف رینیو ایف بی آر نے بتایا ہے کہ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی علاقے کوہک سے متصل ضلع پنجگور میں واقع چیدگی کے مقام پر ایک نئی سرحد کراسنگ قائم کی جائے گی. پاکستانی حکومت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا مقصد دونوں پڑوسی ممالک کے سرحدی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، تجارتی حجم میں اضافہ کرنا اور خاص طور پر غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ کو روکنا ہے. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال جون کے اوائل میں پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی غرض سے میر جاوا تفتان اور گبد ریمدان کی دو مشترکہ سرحدی گزرگاہوں کو 24 گھنٹے کھول دیا تھا. میر جاوا، ریمدان اور پشین تین اہم سرحدی گزرگاہیں ہیں جن کے ذریعے پاکستانی شہری ایران میں داخل ہوتے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی ان تین سرکاری راستوں سے ہوتی ہے. پاکستان میں متعین ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے اپنے دورے کوئٹہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. اس ملاقات میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستان سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کے فروغ کے بارے میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی حکومت کے ویژن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کا فروغ ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو تجارتی لین دین میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کی سطح پر رابطوں اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا. ایرانی سفیر نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز کو دورہ ایران کی دعوت دی جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا. اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات اور مضبوط عوامی رشتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان ہر موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. میر سرفراز نے ایرانی سفیر کے دورے کوئٹہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے اور مشترکہ سرحدوں پر اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے سرحدی علاقوں تک سامان رسد لے جانے والے ایرانی ڈرائیوروں کو درپیش مسائل حل کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ وہ جلد ایک اعلیٰ سطحی صوبائی وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کریں گے. سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ہم تا بابا پت سیوں تا کئی نور کے ولی ہیں. ہم تا بابا ابد سئی و تغی نور کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ عند اللہ ہم تاب ابد سئی و تغیر کے ولی ہیں ہم تاب ابد سئی و تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت روح قوت مظہر قوت مرحمت رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی ہم تاب ابد سئی و تغیر کے ولی ہیں تاب ابد سئی و تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ دعوت کل عالم میں ہم نے ہی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شجاعت دور ستم میں داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا حق آئے جائے یہ پیغام ہمارا ہم تاب ابد سئی و تغیر کے ولی ہیں ہم تاب ابد سئی و تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں سئی و تغیر کے ولی ہیں ہم تاب ابد سئی و تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہے ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہے ہم مصطفی 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 ہے ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارض خیر ہے جتو چاہتے مسلسل انت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت روح قوت مظہر قوت مرحمت رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اب تک کے اسباق کو یاد کر چکے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس شخص کے ساتھ کہ جس سے آپ دوران سفر آشنا ہوئے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے اس سفر کا دوسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں، تو آئیے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سامعین، تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیارے کے لینڈ کرنے کے بعد آپ دیگر مسافروں کے ہمراہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک فارم پر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں
برگه اعلامیه ورود۔
برگه اعلامیه ورود،
جی، انٹری کارڈ۔ اس کارڈ پر آپ سے متعلق مختلف قسم کی اطلاعات درج کی جانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اطلاعات کیا ہیں۔
مبدا
یعنی آپ کہاں سے آئے ہیں۔
مقصد
یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں۔
نشانی
پتا، ایڈریس وغیرہ۔
خط ہوائی
ایئر لائن یعنی آپ کس ایئر لائن سے آئے ہیں۔
شماره گذرنامه
پاسپورٹ نمبر۔ سامعین، باری آنے پر آپ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اور امیگریشن آفیسر آپ سے جو چند ایک سوالات کر سکتا ہے وہ انٹری کارڈ پر آپ پہلے ہی درج کر چکے ہیں۔ آئیے آپ کی اور امیگریشن آفیسر کی گفتگو سنتے ہیں۔
از کجا آمده اید؟
از کجا آمده اید؟
جی، یہ سوال کیا گیا ہے آپ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اس کا جواب سنیے۔
از ہند۔
از ہند،
ہندوستان سے آیا ہوں۔ یہاں پر آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے یہاں ہند استعمال کیا ہے یعنی ہندوستان۔ جی، اگلا سوال کیا ہے؟
کجا می خواہید بروید؟
کجا می خواہید بروید؟
آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
مشہد و قوم۔
مشہد و قوم،
یہاں بطور مثال مشہد اور قم استعمال کیا گیا ہے، آپ جس شہر بھی جانا چاہیں اس شہر کا نام لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال،
در کجا اقامت خواہید کرد؟
در کجا اقامت خواہید کرد؟
آپ کہاں قیام کریں گے؟
ہوتل۔
ہوتل،
جی ہوٹل، یعنی آپ نے یہاں تلفظ نوٹ کیا کہ ہوٹل یا ہوتل فارسی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟
چند روز میمانید؟
چند روز میمانید،
یہاں آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کتنے دن قیام کریں گے؟
یک ماہ۔
یک ماہ،
ایک مہینے۔ سامعین، امیگریشن کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ کسٹم کا ہے کہ جہاں آپ کو ایک اور فارم پر کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس فارم کو کیا کہتے ہیں؟
اظہار نامے۔
اظہار نامے،
جی اظہار نامے یا اظہار نامہ۔ دراصل اس فارم میں آپ کو اپنے سامان کی نوعیت اور زر مبادلہ کی رقم کو ظاہر کرنا ہے۔ آئیے اس فارم میں درج کچھ الفاظ اور ان کی معنی نوٹ کیجیے۔
زیورالات۔
زیورالات،
زیورات کے لیے فارسی میں زیور آلات بولا جاتا ہے۔
چمدان۔
چمدان،
سوٹ کیس وغیرہ کے لیے لفظ چمدان استعمال ہوتا ہے۔
ساک۔
ساک،
بیگ یا اٹیچی وغیرہ کے لیے لفظ ساک استعمال کیا جاتا ہے۔
عرض۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران اگر ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا تو بہت پہلے ہی بنا چکا ہوتا۔ ڈیووس عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں ایران کے نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور کی گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو یہ نصیحت کرنا انتہائی گستاخی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے۔ پاکستان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات روک دینے کا اعلان۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے ریاست مہاراشٹر میں ہونے والے ریل حادثے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کی جارحیت جاری، غزہ کی طرح غرب اردن میں بھی صہیونی حکومت کی شکست ہوگی، سرایہ القدس کا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران سیکورٹی خطرہ نہیں ہے کہا ہے کہ اگر تہران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا تو بہت پہلے ہی یہ کام ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ڈیووس عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ نشست میں کہا کہ بعض ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو سیکورٹی خطرہ بنا کر پیش کریں، لیکن ایران سیکورٹی خطرہ ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک ایرانوفوبیا اور اسلاموفوبیا جیسے حربوں سے کام لے کر غزہ اور دیگر علاقوں کے بے گناہ عوام کے خلاف اپنے اقدامات کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ اگر ایران واقعی ایٹمی اسلحے کی فکر میں ہوتا تو بہت پہلے ہی یہ کام کر چکا ہوتا۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ فلسطین اور لبنان کے استقامتی گروپوں نے کبھی بھی ایران سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی ہے، بلکہ یہ گروپ اپنے اہداف و مقاصد کے لیے مجاہدت کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کے بارے میں حکومت ایران کا دیرینہ عزم سب پر واضح ہے، اور تہران نے 1968 میں این پی ٹی کے بانی رکن کی حیثیت سے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش کے حالیہ بیان کے جواب میں اپنے ایکس پوسٹ میں کہا ہے کہ ایرانیوں کو یہ نصیحت کرنا انتہائی گستاخی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں۔ ارنا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ خطے کے ممالک اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھائے اور یہ واضح کرے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا۔ اس بیان کے چند گھنٹے کے بعد ہی ایران کے وزیر خارجہ نے ان کے موقف کا براہ راست حوالہ دیے بغیر اپنے ایکس پیج پر لکھا کہ ایرانیوں کو یہ نصیحت کرنا کہ وہ ایک بار اور ہمیشہ کے لیے یہ واضح کر دیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنانا نہیں چاہتے بے انتہا گستاخی ہے۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے ایران کا دیرینہ عزم سب پر واضح ہے۔ ایران نے بانی ممبروں میں سے ایک کے طور پر 1968 میں این پی ٹی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارے خطے کا سب سے زیادہ متعلق اہم سوال اسرائیل کا غزہ میں نسل کشی اور فلسطین، شام اور لبنان پر قبضہ، اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کا گودام نیز این پی ٹی میں شامل ہونے سے اس کا انکار ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس حقیقت کو چھپانے یا اسے معمولی سمجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات روک دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے جمعرات کو اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے صحافیوں کو بتایا کہ آج انہوں نے چند دیگر وکلاء کے ہمراہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو 7 دن میں کمیشن بنانا تھا، لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جس کے پیش نظر پی ٹی آئی کے بانی نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان قومی اسمبلی نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے پاس کر دیا ہے۔ یہ بل پاکستان قومی اسمبلی نے ایسی حالت میں پاس کیا ہے کہ صحافیوں نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پریس پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے صحافیوں کی تنظیم کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس بل کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل وفاقی وزیر قانون نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ پیکا ایکٹ کے تحت غلط خبریں نشر کرنے پر 3 سال کی قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ ترمیمی بل میں شامل نئی شق 1A کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تادیبی کارروائی کی مجاز ہوگی۔ پاکستان کے شہر پارا چنار میں ادویات نہ ملنے سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرم میں ٹل پارا چنار مین شاہراہ اور پاک افغان خرلاچی بارڈر 4 مہینے سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ راستوں کی بندش سے خوراک، گیس اور پیٹرول کی قلت سے 5 لاکھ آبادی مشکلات کا شکار ہے۔ ادویات نہ ملنے سے بچوں سمیت مریضوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محدود گاڑیاں اتنی بڑی آبادی کے لیے ناکافی ہیں، سامان کے ساتھ لوگوں کی آمد و رفت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی طلبا اور دیگر افراد علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر افراسیاب زبیر ہندل کا کہنا ہے کہ روڈ کھولنے سمیت عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں۔ ہیلی کاپٹر سروس سے بھی ادویات پہنچائی جا رہی ہیں اور مریضوں اور دیگر ضرورت مندوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ٹریڈ یونین کے صدر حاجی امداد کا کہنا ہے کہ اشیاء خوردونوش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے 61 ٹرک بدھ کے روز متاثرہ علاقوں میں پہنچے۔ گاڑیوں میں سبزی، پھل اور دیگر خوردنی اشیاء لائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ پارا چنار سے پشاور جانے والی 200 مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے کے بعد ٹل پارا چنار روڈ 21 نومبر سے بند ہے۔ بگن میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 130 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے تھے۔ 3 نومبر کو حکومت خیبر پختونخوا کی ایک کمیٹی کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی تھی۔ بعد ازاں ایک گرینڈ جرگے نے 31 دسمبر کو نازک امن معاہدے پر بات چیت کی، تاہم اس معاہدے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب 16 جنوری کو اسی طرح کے ایک قافلے پر حملہ ہوا تھا جس میں 2 سیکورٹی اہلکار اور 8 ٹرک ڈرائیور جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے جلگاؤں میں پیش آنے والے ریل حادثے پر کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے سربراہ راہل گاندھی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے حادثے کی فوری تحقیقات کرائی جانے اور ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان سے موصول رپورٹ کے مطابق لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں ٹرین میں آگ لگنے کی افواہ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں جانے اور کئی دیگر کے زخمی ہونے کی خبر انتہائی افسوسناک ہے اور ایسے حالات پیدا ہونے کے پیچھے کی وجوہات کی تحقیقات کر کے قصور واروں کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق حکام نے حادثے کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بدھ کو یہ واقعہ پیش آیا جس میں 13 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ حادثے کے دوران لکھنؤ ممبئی پشپک ایکسپریس ٹرین میں آگ لگنے کی افواہ پھیلنے کے بعد مسافروں میں خوف و ہراس مچ گیا۔ اسی افراتفری کے دوران کئی مسافر ٹرین سے کود گئے اور دوسری سمت سے آ رہی ٹرین کی زد میں آ گئے۔ جمعرات کو ہندوستان میں جنگ آزادی کے ایک عظیم ہیرو اور آزاد ہند فوج کے بانی نیتا جی سبھاش چندر بوس کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جمعرات 23 جنوری کو قومی دارالحکومت دہلی سمیت پورے ملک میں آزاد ہند فوج کے سربراہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس مناسبت سے پورے ہندوستان میں سرکاری اور عوامی سطح پر مختلف تقریبات منعقد ہوئیں جن میں ہندوستان کی آزادی میں نیتا جی اور ان کی آزاد ہند فوج کے کردار کو سراہا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر رہنماؤں نے آزاد ہند فوج کے بانی اور سربراہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس صدر ملکا ارجن کھڑگے، ممتاز کانگریسی رہنما راہل گاندھی، پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور دیگر ممتاز سیاستدانوں نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی حب الوطنی اور ان کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کی عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے مغربی کنارے میں بریگیڈ کے دو ارکان کی شہادت کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ صہیونیوں کا سکون سلب کر لیں گے۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ بریگیڈ کے دو ارکان جنہوں نے مشرقی قلقیلیہ کے قصبے الفندق میں صہیونیوں کے خلاف کارروائیاں انجام دی تھیں، جنین کے گاؤں برقین میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ داخلی سلامتی کی فورسز شاباک نے ان دو نوجوان فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ القسام نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں دشمن کے خونی منصوبوں کے خلاف ہم مشترکہ کارروائیاں انجام دیں گے اور ان کو مہلک ضربیں لگائیں گے، اور ہمارے مجاہدین دوسرے گروپوں کے مجاہدین کے ساتھ مل کر مغربی کنارے اور مقبوضہ سرزمین کے شہروں میں دشمن کے فوجیوں اور آباد کاروں کا جینا حرام کر دیں گے۔ ادھر غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جارحے اسرائیلی فوج نے الخلیل کے شمال میں واقع الاروب کیمپ اور سوریف ٹاؤن پر حملہ کر کے تین فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی سروسز نے فلسطینی صحافی محمد الاطرش کو بھی گرفتار کر لیا اور انہیں جنین پر حملوں کی کوریج کرنے سے روک دیا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قدس کی قابض فوج نے رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں المزرعہ میں ایک فلسطینی کے گھر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا اور گاؤں پر حملے کے دوران 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسی دوران فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنین شہر میں سرکاری اسپتال کے سامنے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس کے کمانڈر نے غزہ کی طرح غرب اردن میں بھی صہیونی فوج کو شکست دینے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ غرب اردن میں سرایا القدس کے کمانڈر نے صہیونی فوجیوں کے مقابلے میں جہادی فلسطینی گروپوں کی استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غرب اردن کی جنگ میں بھی دشمن کو غزہ کی جنگ کی طرح شکست کا ہی سامنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قباطیہ اور تمون نامی علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں کی گاڑیوں کو بموں کے دھماکے سے اڑا کر غاصب فوجیوں کے کمانڈروں کو صرف ایک پیغام دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کے باوجود غرب اردن پر اسرائیلی فوج کے حملوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ فرحان حق نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریش کو غرب اردن کے جنین علاقے کی صورتحال پر تشویش ہے، کیونکہ اسرائیل جارحیت اور جنگ کے باعث اس علاقے کے اسپتالوں اور طبی مراکز کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو غرب اردن میں ایک غاصب طاقت کی حیثیت سے یہ ضمانت دینی چاہیے کہ طبی مراکز اور طبی خدمات تک سب کو رسائی ہوگی۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے غزہ کے خلاف جنگ میں گفاتی بریگیڈ کے 86 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی میڈیا کے حوالے سے موصول رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے خلاف جنگ کے دوران گفاتی بریگیڈ کے 86 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں متعدد کمانڈر اور فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ بعض صہیونی میڈیا نے ایک ویڈیو جاری کر کے رپورٹ دی ہے کہ 1 سال 3 مہینے کے بعد گفاتی بریگیڈ نے اپنے 86 کمانڈروں اور فوجیوں سے ہاتھ دھو کر غزہ سے پسپائی اختیار کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں پیش خدمت ہے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پارا چنار اور عوام کی مشکلات کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارا چنار گزشتہ ایک عرصے سے بہت سی مشکلات کا شکار ہے، اور وہاں پر شدید کشیدگی پائی جاتی ہے، اور پارا چنار جو شہر ہے وہ ایک عرصے سے محاصرے میں ہے، اور وہاں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جہاں اشیاء خورد و نوش کی کمی ہے، وہیں پر ان کو مختلف چیزوں کی کمی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں مختلف اوقات میں مختلف دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 2007 سے یہ سلسلہ تیز ہوا ہے، اور 2024 تک اس میں اتنے واقعات دہشت گردی کے رونما ہوئے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے تو 2007 میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور پھر اگر سب سے زیادہ وہاں پر ہم دیکھیں کہ جس میں اموات ہوئی تھیں وہ تھا پارا چنار میں خودکش حملہ، کہ جہاں پر ایک اطلاع کے مطابق 97 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 217 اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اسی حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، معزز مہمان بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
ضلع کورم پاکستان کا واحد قبائلی خطہ ہے جس کی تین اطراف سے سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، اور ایک طرف سے یہ خیبر پختونخوا سے منسلک ہے۔ قبائلی ضلع کورم میں کچھ عرصے سے حالات کشیدہ ہیں۔ ضلع کو باقی اضلاع سے ملانے والی شاہراہ پر وقتاً فوقتاً مختلف قبائل کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی لیے یہاں سے گزرنے والوں کو قافلے کی صورت میں گزارا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے سیکورٹی فورسز کی نگرانی میں پشاور سے پارا چنار جانے والے مسافر گاڑیوں کے قافلے پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی میں شدید اضافہ ہو گیا تھا، اور متحارف فریقوں کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد مارے گئے تھے، جبکہ ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ بھی مسلسل بند تھی، جس کی وجہ سے پارا چنار کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو ابھی تک جاری ہے۔ حکومتی کوششوں سے قبائل کے درمیان جرگے کے بعد ایک امن معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے بعد حالات میں بہتری کی امید پیدا ہو گئی تھی، لیکن پارا چنار کے لیے ضروری سامان لے جانے والے قافلے اور کرم کے ڈپٹی کمشنر پر دوبارہ قاتلانہ حملے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے، جس کے بعد حکومت نے خاص طور پر بگن کے علاقے میں، کہ جہاں سے قافلوں اور ڈپٹی کمشنر پر حملے کیے گئے، دہشت گردوں اور شرپسند عناصر کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بگن میں 19 سے 21 جنوری تک ضلعی انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد کر لیے گئے۔ مقامی عمائدین اور لوگوں نے آپریشن کے دوران تعاون کیا اور معلومات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ یہ کامیابی علاقے میں دیر پا امن کے قیام اور جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم سمجھی جا رہی ہے۔ اس وقت پارا چنار کے عوام کئی مہینوں سے شدید محاصرے میں ہیں، اور تقریباً 7 لاکھ کی آبادی کو اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ایسے تمام عناصر جو پاکستان میں امن دشمن کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کا قلقمہ ہونا چاہیے، مقامی سہولت کاروں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بات طے ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات میں کسی قسم کی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے، اور ریاست اگر اپنی رٹ قائم کرنے کا پختہ عزم کر لے اور اس پر عمل درآمد میں سنجیدہ ہو، تو پھر مسئلے کے حل کی امید کی جا سکتی ہے۔
اسی موضوع پر بات چیت کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے معزز مہمان جناب حامد حسین سیماب کو، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ حامد صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
جی شکریہ۔
حامد صاحب، ہم پہلے بھی پروگرام میں پارا چنار کے حالات کے بات چیت کر چکے ہیں، اس وقت بتائیے، آپ حالات کو قریب سے جانتے ہیں، علاقے کو قریب سے جانتے ہیں، اس وقت وہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
بڑی مہربانی۔ دیکھیں، یہ گزشتہ کئی سالوں سے ضلع کرم میں حالات بہت ہی گمبھیر ہو چکے تھے، بلکہ یہ گزشتہ کئی مہینوں سے تو حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ تقریباً 4 مہینوں سے پارا چنار اپر کرم جو ہے ڈسٹرکٹ وہ پوری طرح محاصرے میں, اور کسی طرح وہاں میڈیسن اور خوراکی مواد اور اسی طرح پیٹرول ڈیزل نہیں جا رہے, لوگ بڑے قسم پرسی کی حالت میں ہیں. 2 مرتبہ لوور کرم کے بگن, اچھت, مندوری اور چارخیل اور ڈاٹ کمر کے علاقوں میں کنوائیوں پہ حملے ہوئے. وہ کنوائیاں جو ایف سی اور آرمی کے سرپرستی میں جا رہی تھیں پارا چنار کے لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے اور لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے خوراکی مواد لے جائے اس طرح میڈیسن, ان پہ حملے کیے گئے اور مسافری کاروان پہ حملہ کیا گیا جس میں 100 سم تھنگ بچوں, خواتین اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ضلع کرم ایک بین الاقوامی کھیل کا مرکز بن چکا ہے
جی,
اور یہ بین الاقوامی کھیل جو ہے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں بڑے دلیر قسم کے ہیں, شجاع قسم کے ہیں, اپنی زمین سے, اپنے سرزمین سے ان کو عشق ہے, کسی طرح کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ اس علاقے میں کوئی اس طرح پنجے جمائے. میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا پچھلے حالات میں جائیں
جی,
پارا چنار میں شیعہ سنی جو مل کر رہتے تھے اور بڑے بھائی چارے کی فضا تھی, اور حتیٰ یہ کچھ مہینوں پہلے شیعہ سنی مل کر جوانوں نے اور سارے لوگوں نے مل کر امن مارچ کیا سینٹرل کرم سے, لوور کرم سے اپر کرم کی طرف, اور ضلع کرم کا جو مرکز ہے پارا چنار ان کی طرف مارچ کیا, اور بڑے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور بڑے لوگ خوش تھے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پارا چنار میں, ہمارے کرم ضلع میں اس کے بعد کوئی اس طرح واقعہ پیش نہیں آئے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جنت نظیر علاقے کو کسی کی نظر لگ گئی. اس امن مارچ کے بعد حالات ایسے ناچ پہ پہنچے کہ ایک معمولی سی بات پہ جو قریبی دیہاتوں کے درمیان آپس میں بات تھی, 2 دیہاتوں کے درمیان زمینی تنازع تھا, اس کو بہانہ بنا کے فوری انن فنن پورے ضلع میں اس کو بڑھایا گیا, پھیلایا گیا, اور پھر اس کو شیعہ سنی کا رنگ دیا گیا, اور اسے حالات اتنے خراب ہوئے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں, اور حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہاں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں, قبائل ہیں چونکہ وہاں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, وہ اتنا وہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا وہاں, پھر وہ آپس میں مل بیٹھ کے وہ صلح صفائی کر لیتے ہیں, لیکن یہ آخری لڑائیوں میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے علاقے کو وہ ہے اعتماد کا اٹھ جانا آپس میں بھی اور حکومت سے بھی. حکومت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, اور حکومت کے بار بار وعدوں پہ لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں, لیکن انہی حکومت کے سرپرستی میں بعض علاقوں پہ ایسے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں, ایسے ایسے ٹیررسٹوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جو مشکوک ہیں, جن پہ شک کیا جاتا ہے. ریسنٹلی یہ جو واقعہ ہوا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں
جی,
تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ کنوائی, مسافروں کی کنوائی پشاور سے پارا چنار جا رہی ہے ایف سی اور آرمی کے سرپرستی میں, تو جا کے عین اسی موقع پہ جو پارا چنار سے کنوائی جا رہی ہے اور ایک پشاور سے آ رہی ہے, تو دونوں مل کے وہاں بگن, اچھت اور ان علاقوں میں جو دونوں کنوائیاں ملتی ہیں تو وہاں ان پہ حملہ کیا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو رکھوالے ہیں ان کی نہ گاڑی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, نہ ان کے جو پرسنلز ہیں جو ان کے ایف سی کے فوجی ہیں یا دوسرے, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. وہاں کنوائی کو روک کے وہاں تقریباً 120 اور 130 کے درمیان چھٹے, حتیٰ 6 مہینوں کے بچوں پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے اسی بگن میں, وہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ زیادتی تھی اور اسی وجہ سے اس علاقے کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو اچھالا جا رہا ہے, تو 21 نومبر کو یہ واقعہ ہو جاتا ہے, اور 22 نومبر کو یہاں کے اس کنوائی کے جو شہداء تھے, ان کی جو سرپرست ہیں, ان کے جو لواحقین ہیں, انہوں نے رد عمل میں ایک اقدام کیا ہے, اس علاقے پہ حملہ کر کے اس کو جلایا بھی ہے اور ان سے انتقام لیا ہے ایک طرح سے آپ ان کو
قبائلی روایات کے مطابق
لیکن وہ جو کنوائی کو ٹارگٹ کیا گیا یا پھر چھٹے بچوں کو، حتی چھ مہینے کے بچوں کو، خواتین کو، حالانکہ پشتونوں کے روایات میں اور قبائلوں کے روایات میں جس طرح جنگی قیدیوں کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح بچوں اور خواتین کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں وہ بھی پامال کیے گئے سارے روایات اور یہ سارے واقعات ایف سی اور آرمی کے بندوں کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ روڈ کو بلاک کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں، یہ کاروائیاں جو ہوئی ہیں، یہ کوہاٹ معاہدے کے تحت ان علاقوں میں دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے، اور کوہاٹ معاہدے کے مطابق ان علاقوں میں جو بھی اسی طرح اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے اس علاقے کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے اور اس علاقے کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، لیکن اس وقت نہ کوئی آپریشن کیا گیا، نہ کوئی ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیے گئے، اور یہ چند دنوں سے ایک شوشہ چھوڑا جا رہا تھا کہ بگن کے علاقے کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، تو آپریشن میرے خیال میں اس کو تو ہم آپریشن کا نام نہیں دے سکتے، البتہ ایک دوستانہ آپریشن کا نام دے سکتے ہیں
جی،
کہ وہاں لوگ بھی رہ رہے ہیں اور وہاں سکول بھی کھول رہے ہیں اور وہاں دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں اور وہاں لوگوں کی آمد و رفت بھی ہے اور وہاں آپریشن بھی کیا جا رہا ہے
جی،
لیکن یہ اس کے ساتھ ہی وہاں پھر قانون اور وہ جو ان کے آپریشن کے جو اصول ہیں ان کی دیجیے بھی اڑائی جا رہی ہیں،
میڈیا میں تو یہ کہا جا رہا تھا کرفیو لگا کے آپریشن کیا جا رہا ہے،
دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپریشن کے جو قوانین ہیں ان کے جو اصول ہیں ان کی دیجیے اڑائی گئی، کرفیو لگایا گیا، ایک دفعہ 144 لگایا گیا، لیکن دفعہ 144 میں تو کم از کم دھرنے تو نہیں دیے جاتے
جی.
ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، پارا چنار کے توری بنگش قبائل جو ہیں وہ اپنے سرزمین سے محبت بھی کرتے ہیں، عشق رکھتے ہیں اور قوانین کی پابندی کرتے ہیں
جی.
وہاں کئی ہفتوں سے پارا چنار میں دھرنا جاری تھا، جب گورنمنٹ نے دفعہ 144 لگائی تو عوام نے اس کی خاطر کہ چونکہ گورنمنٹ نے دفعہ 144 لگائی ہے
جی،
انہوں نے اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا کہ کہیں قانون کی خلاف ورزی نہ ہو
صحیح.
اس کے مقابل میں بکن میں اور مندوری میں اور اچھت میں ان علاقوں میں دھرنے بھی دیے گئے، وہاں کنوائیوں کے خلاف ورزی بھی کی گئی، وہاں حتی وہاں لوگوں کے گلے کاٹے گئے، مسافروں کے گلے کاٹے گئے، وہاں اس وقت کوئی آپریشن کا کوئی نام ہی نہیں تھا، جو میدان میں وہ دہشت گرد موجود تھے سینکڑوں کی تعداد میں، دسیوں کی تعداد، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں، جو آپ شاید وہ کلپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں گاڑیوں کو جس طرح وہ لوٹ رہے ہیں، گاڑیوں کو جس طرح وہ لوٹنے کے بعد آگ لگا رہے ہیں، اور اب تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ جن گاڑیوں کو آگ لگائی ہوئی تھی ان کے پرزوں کو نکال کے بیچا جا رہا ہے، تو یہ آپریشن کے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تعریف کس طرح کی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں لوٹا جا رہا ہے ایک کنوائی کو، کاروان کو، پھر وہ گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور پھر دیکھیں یہ اگر مثلا یہ کہیں کہ بھئی ہمیں موقع نہیں ملا تو یہ جو کاروان لوٹا گیا اور وہ جو گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، یہ پوری دہشت گرد 7-8 گھنٹوں تک یہ اقدامات کرتے رہے، تو کیا
روکا نہیں گیا ان کو
جی؟
اس پہ ہم بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشاد حسین صاحب، سابق آئی جی ہیں خیبر پختونخوا کے، السلام علیکم۔
وعلیکم جی۔
ارشاد حسین صاحب، آپ خیبر پختونخوا کو شاید کہا جائے کہ بہت اچھی طرح دوسروں کی نسبت جانتے ہیں، تو اس وقت آپ بتائیے کہ وہاں جو کرم کا علاقہ ہے اس کی صورتحال کیا ہے تازہ ترین؟
کرم کے حالات سے پہلے میں آپ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی علاقے میں دیکھتے ہیں کہ ادھر کے حالات کیسے ہیں، نظام کیسا چل رہا ہے، تو اس میں 3-4 چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں
جی۔
نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ آیا انصاف کا نظام یا عدل پر قائم ہے کہ ظلم ہو رہا ہے
صحیح۔
دوسری بات یہ ہو ہے کہ حکومت امن و امان قائم کر رہی ہے یا آپ بانٹ رہی ہے
جی۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت معاشی اطمینان کر رہی ہے یا معاشی بدحالی پیدا کر رہی ہے
جی،
مطلب ہے رزق وافر میں ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر آج میں یہ کہوں گا کہ کیا علاقے کے لوگ آزادی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے
جی۔
اب اگر ان چار چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان میں سے ایک چیز بھی میسر نہیں ہے۔ تو جب گورننس میں یا حکومت چلانے میں یہ چار چیزیں آپ کو حکومت نہیں دے سکتی، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ جان بوجھ کر یہ نہیں کر رہی ہے، جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے یا وہ اتنے نرخ ہیں کہ وہ اس کو یہ اس قسم کے حالات نہیں لا سکتے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. دو دن پہلے کی بات ہے جب ایک کنوائی آ رہی تھی 35 ٹرکوں کی 35 ٹرکس 35 ٹرکس آتے ان پر حملہ کیا گیا. ان کے جو شیعہ ڈرائیور تھے ان کو قتل کیا گیا. کچھ 10-12 قریب وہ تھے. گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور جو گاڑیوں میں سامان کو لوٹ لیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے عدل کا نظام عدل کوئی وہ ہے. اب یہ جو لوٹ مار تھی یہ 1 بجے دن کو شروع ہوئی تھی. رات کو 11-12 بجے تک وہ ٹرکوں کو لوٹ رہے تھے. 11-12 رات تک حکومت کدھر تھی؟
جی
اور
جی
وہ جو 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 سرکردہ ایجنسیز ہیں اس کی حکومت کی یا حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت کدھر تھے؟ انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو بات یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ قرم میں جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر یہ ہو رہے ہیں کہ حکومت ایکشن نہیں لیتا. آج لوگ مارے جاتے ہیں, لوگ زخمی ہوتے ہیں, جنگ ہوتی ہے. انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں پریمپٹ کرنا, کسی بھی مارے کو روکنے کے لیے اس سے پہلے ایسے انتظامات نہ کہ وہ واقعہ ہونے نہ پائے. لوگوں کو پھر جب واقعہ ہو بھی گیا تو اس میں پھر یکدم بہت زیادہ لوگوں کو پکڑے, اریسٹ کریں, ان کے پاس جو اسلحہ وغیرہ اس کو کنفسکیٹ کریں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ حکومت ترس سے مس نہیں ہوتی ہے.
اچھا ارشاد حسین صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صوبے کے اندر امن و امان کی قائم کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے یا وفاقی حکومت کی ہے؟
اب مصیبت یہ ہے نا کہ ادھر نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے.
جی
مصیبت یہ ہے کہ ذمہ داری تو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ فورن شمت کی ہے, صوبائی حکومت کی ہے.
جی
لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ ساری جو اتھارٹی تھی صوبائی حکومت کی, جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈپٹی کمشنر تھرو وہ قانون نافذ کرتے تھے اور لا اینڈ آرڈر کو لک آفٹر کرتے تھے, معاملوں کو سلجھاتے تھے, وہ ساری چیزیں اٹھا کے انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خدمت کے ان کو دے دیے. ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او جو ہے وہ سبارڈینیٹ پوزیشن میں چلے گئے. ان کو جب کچھ کہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, ادر وائز ان کو اپنا انیشیٹو پہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور مصیبت یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی مرے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے شیعہ سنی کا, کبھی جنگل کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی پانی کے اس کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے.
جی
کبھی اور اس دن کچھ وقت پہلے اساتذہ کو قتل کر دیا. 4 اساتذہ اہل سنت کے علاقے میں پڑھانے جاتے تھے, پچھلے 5-7 سال سے پڑھا رہے تھے, اور 3 مزدور بھی تھے ادھر شیعہ کے جو سنی علاقے میں کام کرنے گئے ہوئے تھے. ان 7 کو پکڑا, ان کو قتل کر دیا, ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا. پھر اس میں ایف آئی آر یا جو کیس رجسٹریشن ہوتی ہے وہ چاہیے کہ اس کی طرف سے ہو, جو کمپلیننٹس ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہو. لیکن نہیں, وہ بھی سرکار نے اپنی طرف سے نامعلوم لوگوں کے خلاف کیس رجسٹر کیا.
اچھا ارشاد حسین صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کرم کی جو جغرافیائی محل وقوع ہے اس کی بنا پر یہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے, اور بعض تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ایک غیر ملکی سازش کے ذریعے سے یہاں کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ بیرونی ہاتھ کو بھی خارج امکان قرار دیتے ہیں یا نہیں؟
میں خارج امکان اس کو بالکل قرار نہیں دیتا. بالکل ادھر بھی بام چل رہے ہیں, اکراس دی بارڈر افغانستان سے بھی چل رہے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ باہر سے جتنی بھی شرارت ہو رہی ہے یا جو مدد مل رہی ہے اس کو تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ روکے اس کو. اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حالات ادھر خراب ہوں. اور باقی دوسری بات, جہاں تک کرم ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے, پارا چنار ہیڈ کوارٹر ہے اس کا, کرم ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے, اس کو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ افغانستان کے اندر گھسا ہوا ہے سارا. اس کو انگریزی میں پیرٹ ڈیک کہتے ہیں, مطلب ہے کہ طوطے کی چونچ کی طرح اندر گھسا ہوا ہے. ادھر سے جو ہے کابل جو ہے وہ تقریباً 80-85 کلومیٹر ہے, زیادہ نہیں بنتا ہے. یہ مطلب ہے کہ پشاور سے اگر ادھر سے آپ جائیں تو پیچھے سے لمبا بنتا ہے, ادھر سے نزدیک بنتا ہے. جلال آباد جو ہے وہ تقریباً 35 کلومیٹر پر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ, اس کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
جی
کہ ادھر سے ایک دم, اب مجھ سے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ سنا ہے کہ ادھر وہ کوئی امریکیوں کو یہ وہ بیس دے رہے ہیں, ادھر اپنی آبزرویٹری لگائیں گے, ادھر سے پھر وہ پاکستان کے اس میں بھی موومنٹس بھی چیک کریں گے, اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے.
جی
لیکن ابھی تک کسی کسی نے سرکاری طور پہ اعلان ہوا، لیکن یہ جنرلی لوگ اے ایم پی کے جو تھے، کیا نام ہے، میاں افتخار حسین ہیں، وہ ان کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں اے ایم پی کے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر تو یہ چل رہا ہے کہ ادھر امریکہ کو جگہ دیں گے، وہ ادھر اپنے اپنا ایک بیس بنائے گا، ایک ادھر ان کا ایک سیٹ اپ ادھر ہوگا، لیکن وہ ابھی تک اوپنلی گورنمنٹ کی
طرف سے۔ ارشاد حسین صاحب، سی پیک کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ سی پیک کے روٹ میں بھی اس کو شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو سی پیک کی مخالف قوتیں ہیں وہ یہاں پر حالات کو خراب کر رہی ہیں۔
اصل میں ادھر یہ ہے کہ ان کا ایک پلان ہے کہ جو ریلوے جو ہے، ریلوے وہ جو انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے سی پیک کا وہ حصہ ہو، وہ یہ ہے کہ جو ریلوے لائنز ہے جو کابل تک جائے گی، وہ پرچنار کے بارڈر سے گزر کے جائے گی جلال آباد، اور پھر آگے کابل تک جائے گی۔
صحیح.
اور یہ سنا ہے اس کی سی پیک اس کو فائنانس کرے گی، سی پیک اس کو بھی وہ سپورٹ کرے گی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی جو کہی جاتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ میں نام ہی لینا چاہتا میں، کیونکہ میرے ساتھ ہی ہو چکی ہے ایک بار، تو وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے ان کی۔ اب ہمارے جو کوہ سفید ہے اس کے اوپر، اس میں بہت ساری منرلز ہیں، سوف سٹون ہے، کاپر ہے، باقی اور بھی بہت ساری منرلز ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے ذاتی اس کے لیے محکموں کے لیے انٹرسٹڈ ہے کہ ادھر بھی کرے، جس طرح وزیرستان انہوں نے ادھر وہ کاپر مائنز ہیں اس پر وہ کیا ہوا، قبضہ کیا ہوا ہے، اس طرح ادھر بھی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی بھی افواہیں بہت ساری۔
صحیح. بہت بہت شکریہ ارشاد حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، یہ تھے سید ارشاد حسین، سابق آئی جی خیبر پختونخوا، جو تفصیل کے ساتھ وہاں کے حالات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اچھا حامد حسین صاحب، مجھے اور ہمارے ٹرین کو تھوڑا سا سمجھائیے کہ یہ جو مرکزی شاہراہ ہے جو پشاور سے پارا چنار تک جاتی ہے، اس کی کل لمبائی کتنی ہے، کہاں پہ مسئلہ ہے، کون سے علاقے ہیں، کتنا علاقہ جو ہے وہ زیادہ کشیدگی کا حامل ہے، اور کس طرح اس کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جی، کل ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو پارا چنار سے پشاور تک فاصلہ کوئی 150 یا 160-170 کلومیٹر تک فاصلہ ہے
جی،
لیکن جو مین جگہ ہے جہاں یہ پچھلے کئی سالوں سے جہاں دہشت گرد اکٹھے ہوئے ہیں اور جہاں لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ہے لوور کرم کا علاقہ
جی،
سدے سے لے کر چپری پاٹک تک، یعنی باب کرم سے لے کر سدے تک یہ جو علاقہ ہے، اکثر
یہ کتنے کلومیٹر
تقریباً ٹوٹل اگر دیکھا جائے پارا چنار سے ضلع کوہاٹ جی کے شہر ٹل تک، یہ فاصلہ تقریباً 90 اور 95 کلومیٹر کے درمیان ہے۔
پارا چنار جو روڈ کہی جاتی ہے جس میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، یہی والا علاقہ،
یہ 90 کلومیٹر تک علاقہ ہے، لیکن اس میں باقی علاقہ سیف ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی خاص وہ گڑبڑ نہیں ہوتی، شاز و نادر اگر کوئی مسئلہ اس طرح بنے۔
اصل مسئلہ،
لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ صرف بگن سے لے کر باب کرم تک، یعنی چپری پاٹک تک، یہ علاقہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر تک فاصلہ،
25-30 کلومیٹر زیادہ فاصلہ تو نہیں کہ جس کو سیکیور محفوظ کیا جا سکے؟
تو یہی افسوس کے ساتھ، یہی اسی بات پہ لوگ بھی افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ایف سی جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے پرسنلز ہوتے ہیں، ہماری آرمی اور ہماری حتی ڈسٹرکٹ کرم میں، خاص طور پر پارا چنار میں پوری ایک بریگیڈ فوج پڑی ہے، اور اسی طرح ایف سی کے ہزاروں پرسنلز ہیں، پولیس کے اسی طرح پرسنلز ہیں وہاں، دوسرے علاقوں کو چھوڑ کے یہ 25 اور 30 کلومیٹر کے درمیان علاقے کو یا تو یہ کہ یہ کنٹرول کرنا نہیں چاہتے، یا یہ کہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے آئی جی صاحب نے بھی بات کی، کچھ کڑیاں ایسی ہیں جو اس علاقے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں
جی،
اور وہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں امن ہو، اور وہ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جی حامد حسین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ناظرین آپ کا شکریہ، اور تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
از
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔ سامعین، دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی۔ اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت، قدرت، جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، فہب لی یا الہی و سیدی و مولایا و ربی صبرت علی عذابک فكيف أصبر على فراقك، وهب لي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجل إليك بين أهلها وجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها نفسي وذوق طعم عذاب حب معصيتي وحبس بين أطباق حب جرمه وجريرتي وهو يذج إليك زجيجا مؤمل لرحمتك وينوديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فولك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبهم وأنت تسمع صوته وترى مكونه أم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم الضعف أم كيف يتقلقل بين أطباقهم وأنت تعلم الصدق أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فولك في عتقه منهم فتتركه فيها هيها ما ذلك ولوا بك ولا المعروف من فولك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكن لك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين